سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات۔ محمد ابن المنقدر ام درہ سے نقل کرتے ہیں، یہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھیں، کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں دو بوروں میں 180,000 درہم بھر کر بھیجے۔ انہوں نے ایک طباق منگوایا اور وہ درہم لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ جب شام ہوئی تو خادمہ سے فرمایا، میری افطاری لاؤ۔ وہ ایک روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئی۔ میں نے عرض کیا، آپ نے اتنے دراہم تقسیم کر دیے، کیا ہمارے افطار کے لیے آپ ایک درہم سے کچھ گوشت نہیں خرید سکتی تھیں؟ فرمایا، اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں خرید لیتی، اب تو تمام درہم ختم ہو گئے۔ عبان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نقصان پہنچانا چاہا، اور اس مقصد کے لیے اس نے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ نے آج صبح کے کھانے پر تمام لوگوں کو مدعو کیا ہے۔ تمام سرداروں نے دعوت قبول کی اور مقررہ وقت پر عبداللہ ابن عباس کے گھر میں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ گھر میں تل رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ انہوں نے آنے کا مقصد دریافت کیا، لوگوں نے بتلایا، فلاں شخص کے ذریعے تمہاری دعوت ملی تھی، ہم کھانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر میوہ خریدا اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، اور کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کھانا پکائیں۔ ابھی لوگ میوے سے شغل کر رہے تھے کہ دسترخوان بچ گئے اور کھانا چن دیا گیا۔ جب سب لوگ فارغ ہو گئے، آپ نے اپنے منتظمین سے دریافت کیا کہ جتنا روپیہ آج کی دعوت پر خرچ ہوا ہے، کیا ہم ہر روز اس قدر خرچ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اتنا سرمایہ موجود ہے۔ حکم دیا، یہ دعوت ہر روز اسی طرح ہونی چاہیے، تمام سرداروں سے کہہ دو کہ وہ صبح کا کھانا عبداللہ ابن عباس کے گھر کھایا کریں۔ مصعب ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ان سے ملنے کے لیے نہ جانا، اگر کہیں مل جائیں تو انہیں سلام نہ کرنا۔ جب وہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاویہ کا ہم پر ایک قرض ہے، ہم اس قرض کی ادائیگی کے لیے ان سے ضرور ملیں گے۔ چنانچہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر چلے، راستے میں کہیں پڑاؤ پر ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی آمد کی غرض سے آگاہ کیا۔ اسی دوران کچھ لوگ ایک اونٹنی ہنکاتے ہوئے لائے، اس پر 80,000 درہم لدے ہوئے تھے اور وہ اتنے بوجھ کو متحمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ یہ اونٹنی اور اس پر لدے ہوئے تمام دراہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دیے جائیں۔ واقد ابن محمد الواقدی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مامون کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب میں قرض کی زیادتی کے باعث ہونے والی اذیت پر صبر نہیں کر سکتا۔ مامون نے اس درخواست کی پشت پر لکھا کہ تم میں بیک وقت دو خصلتیں جمع ہیں، سخاوت اور حیا۔ سخاوت کی خصلت نے تمہارے ہاتھ خالی کر دیے ہیں، اور حیا کے باعث تم نے اب تک اپنی پریشانیوں کو ہم سے مخفی رکھا۔ میں تمہیں 1,00,000 درہم دیتا ہوں، اگر تمہارا دل چاہے تو اپنے ہاتھوں کو اور کشادہ کرو اور لوگوں پر انعامات میں توسع کرو، ورنہ غلطی خود تمہاری ہوگی۔ تم نے اس وقت جب کہ تم خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے قاضی تھے، مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ محمد ابن اسحاق زہری سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا زبیر، اعلم ان مفاتیح ارزاق العباد بازاء العرش یبعث اللہ عز وجل الى کل عبد بقدر نفقت فمن کثر کثر له ومن قلل قلل له۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اے زبیر، یاد رکھو، بندوں کے رزق کی کنجیاں عرش کے مقابل ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے خرچ کے مطابق رزق عطا کرتا ہے، جو زیادہ خرچ کرتا ہے اسے زیادہ ملتا ہے اور جو کم خرچ کرتا ہے اسے کم ملتا ہے۔ تم یہ بات مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ واقدی کہتے ہیں، بخدا مامون کا مجھے حدیث یاد دلانا اس مال سے بہتر تھا جو 100,000 درہم کی صورت میں اس نے مجھے عطا کیا تھا۔ ایک شخص نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے کچھ مانگا، آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھ سے سوال کیا، اس کا بہت بڑا حق ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہیں کیا دوں، تم جس کے مستحق ہو وہ میری استطاعت سے باہر ہے، اللہ کی راہ میں بہت دینا بھی تھوڑا ہے، میری ملکیت میں اتنا سرمایہ موجود نہیں ہے جو تمہارا حق ادا کر سکے، البتہ اگر تم وہ تھوڑا بہت مال جو میرے پاس موجود ہے قبول کر لو تو میں تکلف و اہتمام اور مزید سرمایہ مہیا کرنے کی مشقت سے بچ جاؤں گا۔ سائل نے عرض کیا، اے ابن رسول، جو آپ دیں گے میں بصد شکر اسے قبول کروں گا، اور اگر آپ دینے سے انکار کریں گے تو میں آپ کو مجبور و معذور سمجھ کر اصرار کرنے سے گریز کروں گا۔ آپ نے اپنے مالی منتظم کو بلا کر دریافت کیا کہ اس وقت ہمارے پاس کتنا مال موجود ہے۔ اس نے آمد و صرف کا حساب کیا اور 300,000 درہم میں سے بچے ہوئے 50,000 درہم لا کر پیش کر دیے۔ آپ نے منتظم سے پوچھا، 500 درہم بھی تو تھے، وہ کیا ہوئے؟ منتظم نے وہ بھی لا کر رکھ دیے۔ آپ نے سائل سے فرمایا، اب مزدور کو بلاؤ تاکہ وہ یہ مال تمہارے گھر پہنچا سکے۔ وہ مزدور لے کر آیا۔ آپ نے ان کی مزدوری ادا کرنے کے لیے سائل کو ایک چادر بھی عطا فرمائی۔ آپ کے متعلقین نے عرض کیا، اب ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ فرمایا، مجھے یقین ہے کہ اس عمل کا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ بصرے کے چند قرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ان دنوں بصرے کے حاکم تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شب زندہ دار عابد رہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص ان جیسا بننے کی تمنا رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک مفلس شخص سے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی ہے، لیکن وہ اپنی غربت و افلاس کے باعث اس فریضے کی ادائیگی کے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ سن کر اٹھے اور ان سب کو اپنے گھر لے گئے۔ ایک صندوق کھولا، اس میں 6 تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے قرا سے فرمایا کہ یہ تھیلیاں لے جاؤ، پھر فرمایا، ٹھہرو، یہ کوئی اچھی بات نہ ہوگی کہ ہم ایک شخص کی عبادت میں خلل ڈالیں، چلو ہم چلتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹائیں گے، کیا ہم اولیاء اللہ کی اتنی خدمت بھی نہیں کر سکتے؟ روایت یہ ہے کہ عبدالحمید ابن سعد کے دور حکومت میں مصر کو شدید خشک سالی سے دوچار ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، میں شیطان کو اچھی طرح باور کرا دوں گا کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ جب تک قیمتیں اعتدال پر نہ آ گئیں اور ضروری اشیاء معمول کے مطابق نہ ملنے لگیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اپنے منصب سے معزول ہوئے تو ان کے ذمے مصر کے تاجروں کے 1,000,000 درہم باقی تھے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کے تمام زیورات، جن کی مالیت 5 کروڑ تھی، رہن رکھ دی، اور جب 1,000,000 درہم کے عوض یہ زیورات چھڑائے نہ جا سکے تو آپ نے تاجروں کو لکھا کہ وہ زیورات فروخت کر کے اپنی رقم وصول کر لیں اور باقی رقم ان لوگوں کو دے دیں جنہیں میں اپنے دور حکومت میں کچھ نہ دے سکا۔ ابو طاہر ابن کثیر شیعہ تھا۔ کسی سائل نے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر کوئی باغ مانگا۔ اس نے کہا، میں نے تجھے وہ باغ بھی دیا جو تو مانگ رہا ہے، اور اس کے پہلو میں واقع باغ بھی۔ یہ دوسرا باغ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ ابو مرشد ایک سخاوت پیشہ شخص تھا۔ کسی شاعر نے اس کی مداح میں کچھ اشعار نظم کیے۔ اس نے شاعر سے کہا، اس وقت میرے پاس تجھے دینے کے یہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک تدبیر ہے، اور وہ یہ کہ قاضی کی عدالت میں مجھ پر 10,000 درہم کا دعویٰ کر، میں اقبال دعویٰ داخل کروں گا، اس جرم میں قاضی مجھے قید کر دے گا اور میرے گھر والے 10,000 درہم دے کر مجھے آزاد کرا لیں گے۔ شاعر نے ایسا ہی کیا۔ شام سے پہلے پہلے ابو مرشد کے اہل خاندان نے 10,000 درہم ادا کر کے قید سے رہائی دلا دی۔ مان ابن زائدہ جن دنوں عراقین کے گورنر کی حیثیت سے بصرے میں مقیم تھے، ایک شاعر مدتوں ان کی خدمت میں باریابی کے لیے کوشاں رہا لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روز اس نے کسی خادم سے کہا کہ جب امیر باغ میں تشریف لے جائیں مجھے بتلا دینا۔ ایک دن مان ابن زائدہ باغ میں گئے۔ شاعر نے ایک لکڑی پر شعر کندھا کیا اور اسے نہر میں ڈال دیا۔ مان ابن زائدہ نہر کے سرے پر کھڑے ہوئے تھے، جب وہ لکڑی قریب آئی تو آپ نے اسے اٹھا لیا۔ اس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا: یا جود معن ناجا معنا حاجتی فمالی الی معنا سوا کا شفیع، اے معن کی سخاوت، تو ہی معن سے میری حاجت کہہ دے، تیرے علاوہ کوئی میرا سفارشی نہیں ہے۔ مان نے شاعر کو بلایا جس نے شعر کے ذریعے اپنی حاجت پیش کرنے کی جسارت کی اور اسے 100,000 درہم عطا کیے۔ شاعر یہ سوچ کر دوبارہ ان کے پاس نہیں آیا کہ کہیں وہ اپنی رقم واپس نہ لے لیں۔ تیسرے دن امیر کو اس شاعر کا خیال آیا، دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اسی دن سے غائب ہے جس دن اسے 100,000 درہم ملے تھے۔ مان نے کہا، بخدا اس کا حق یہ تھا کہ ہم اسے اس وقت تک دیتے رہتے جب تک ہمارے گھر میں 1 درہم بھی باقی رہتا۔ ابو الحسن مدائنی نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ حج کے ارادے سے عازم سفر ہوئے، راستے میں بار برداری کے جانوروں سے بچھڑ گئے تو انہیں بھوک اور پیاس نے ستایا۔ اسی دوران ان کا گزر کسی بوڑھی عورت کے پاس سے ہوا، وہ اپنی کٹیا میں تنہا تھی۔ ان لوگوں نے بڑھیا سے پوچھا، پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، ہے، اور کٹیا کے ایک گوشے میں بندھی ہوئی بکری کی طرف اشارہ کر دیا جو انتہائی لاغر تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اس کا دودھ نکال کر پی لو۔ جب دودھ پی لیا تو بھوک کا خیال آیا، انہوں نے بڑھیا سے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ بڑھیا نے کہا، میرے پاس صرف یہ ایک بکری ہے جس سے تم اپنی بھوک مٹا سکتے ہو، اگر تم میں سے کوئی یہ بکری ذبح کر دے تو میں اسے پکا دوں گی۔ چنانچہ ان تینوں حضرات میں سے ایک نے بکری ذبح کی، بڑھیا نے ان کے لیے گوشت بھونا، ان حضرات نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا۔ شام کے وقت رخصت ہونے لگے تو ان لوگوں نے بڑھیا سے کہا کہ ہم قریشی ہیں، حج کے ارادے سے نکلے ہیں، اگر ہماری واپسی سلامتی کے ساتھ ہوئی تو تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ رات کو بڑھیا کا شوہر واپس آیا تو اس نے مہمانوں کی آمد اور بکری کے ذبح کا قصہ سنایا۔ شوہر اس پر برہم ہوا اور کہنے لگا، کمبخت، تو نے اجنبی مسافروں کے لیے میری بکری ذبح کر دی، پھر بھی یہ کہتی ہے کہ وہ قریشی تھے؟ راوی کہتے ہیں کہ عرصہ دراز کے بعد وہ دونوں کسی ضرورت سے مدینہ منورہ آئے اور وہیں رہنے لگے۔ انہوں نے اونٹ کی مینگنیوں کو ذریعہ معاش بنایا، دن بھر سڑکوں سے اٹھاتے اور شام کو فروخت کر دیتے۔ ایک روز بڑھیا مدینہ کی گلیوں میں گھومتی پھر رہی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے، انہوں نے بڑھیا کو پہچان لیا لیکن اس نے نہیں پہچانا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کے ذریعے اسے بلایا اور اسے پوچھا، کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے انکار کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں وہ ہوں جو فلاں روز تیرا مہمان بنا تھا۔ بڑھیا نے کہا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، کیا تو وہی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے واقعہ یاد دلا کر اسے یقین دلایا اور خادم کو حکم دیا کہ وہ اس بڑھیا کو 1,000 بکریاں اور 1,000 دینار دے اور اسے اپنے ہمراہ حسین کے پاس لے جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بڑھیا سے دریافت کیا، میرے بھائی نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا، حسن نے مجھے 1,000 بکریاں اور 1,000 دینار عطا کیے ہیں۔ حضرت حسین نے بھی بڑھیا کو 1,000 بکریاں اور 1,000 دینار دیے اور اسے عبداللہ ابن جعفر کے پاس بھیج دیا۔ عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا، تجھے حسن اور حسین نے کیا دیا ہے؟ بڑھیا نے بتلایا، 2,000 بکریاں اور 2,000 دینار۔ عبداللہ ابن جعفر نے اسے 2,000 بکریاں اور 2,000 دینار دیے اور کہا، اگر تو پہلے میرے پاس آ جاتی تو میں تجھے اتنا دیتا کہ وہ دونوں دے نہ پاتے۔ بڑھیا یہ 4,000 بکریاں اور 4,000 دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عامر ابن قریظ مسجد سے واپس گھر جا رہے تھے، راستے میں ایک لڑکا ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ عبداللہ ابن عامر نے پوچھا، کیا تجھے مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں، بلکہ میں نے دیکھا آپ تنہا جا رہے ہیں، اس خیال سے آپ کے ساتھ ہو لیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بری بات آپ کو پیش آئے تو میں اسے اپنے اوپر لوں اور آپ کی حفاظت کروں۔ عبداللہ ابن عامر اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور اسے ان توسیع توصیفی کلمات کے ساتھ 1,000 دینار عطا کیے کہ تیرے بڑوں نے تجھے حسن ادب کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ کچھ لوگ طویل سفر کے بعد ایک مشہور سخی کی قبر پر پہنچے اور رات کو وہاں قیام کیا۔ ان میں سے ایک نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے اونٹ کے عوض میرا گھوڑا لے لو تو میں تم لوگوں کی ضیافت کروں۔ اس شخص نے خواب میں اونٹ کے بدلے گھوڑا لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اونٹ ذبح کیا اور اس کا گوشت قافلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہیں راستے میں چند سوار ملے جو اسی قافلے کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں میں اس نام کا شخص بھی ہے؟ ان لوگوں نے اسی شخص کا نام لیا جس نے اونٹ ذبح کیا تھا۔ اس نے کہا، یہ میرا نام ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے فلاں مردہ شخص کو کچھ فروخت کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن یہ معاملہ خواب میں ہوا ہے۔ آنے والوں میں سے ایک نے کہا، وہ میرے والد ہیں، انہوں نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ میں یہ گھوڑا تم تک پہنچا دوں۔ ایک قریشی اپنے تجارتی سفر سے واپس لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک عرب ملا جسے مفلسی اور بیماری کی شدت نے اپاہج کر دیا تھا۔ اس نے راہ خدا میں کچھ دینے کی التجا کی۔ قریشی نے اپنے نوکر سے کہا کہ جو کچھ اخراجات سے باقی بچا ہو وہ سب اس سائل کو دے دو۔ نوکر نے 4,000 درہم اس کی گود میں ڈال دیے۔ اس نے انہیں اٹھانا چاہا لیکن زوف کی وجہ سے اٹھا نہ سکا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ پڑے۔ قریشی نے پوچھا، کیا تم اس مال کو کم سمجھ رہے ہو؟ سائل نے کہا، نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زمین تمہارے کرم کو بھی کھا جائے گی۔ عبداللہ ابن عامر نے خالد ابن عقبہ ابن ابی معیط سے ان کے گھر 90,000 درہم میں خریدا۔ جب رات آئی تو عبداللہ ابن عامر نے سنا کہ خالد کے گھر والے آہو بکا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے ان کے رونے کی وجہ دریافت کی۔ گھر والوں نے بتلایا کہ انہیں اپنے اس گھر کی جدائی کا غم ہے۔ عبداللہ ابن عامر نے خالد کے گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ یہ گھر بھی تمہارا ہے اور 90,000 درہم بھی تم ہی رکھو۔ روایت ہے کہ ہارون رشید نے مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 500 دینار روانہ کیے۔ لیس ابن سعد رحمت اللہ علیہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے 1,000 دینار پیش کیے۔ ہارون رشید نے لیس ابن سعد سے کہا کہ تم ہماری رعایا میں سے ہو، پھر تم نے ہمیں ہمارے 500 دینار کے مقابلے میں 1,000 دینار بھیجنے کی جرات کیسے کی؟ لیس نے کہا، امیر المومنین، مجھے غلے کی تجارت سے روزانہ جو آمدنی ہوتی ہے وہ کم و بیش 1,000 دینار ہے، لہٰذا مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپنی ایک دن کی آمدنی سے کم پیش کروں۔ لیس ابن سعد کی سخاوت مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1,000 دینار یومیہ آمدنی کے باوجود کبھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت نے لیس ابن سعد رحمت اللہ علیہ سے تھوڑا سا شہد مانگا، انہوں نے اسے پورا مشکیزہ عطا کر دیا۔ کسی نے عرض کیا، وہ تو تھوڑے پر قانے تھی۔ جواب دیا، اس نے اپنی ضرورت کے بقدر سوال کیا ہے، ہم نے ان نعمتوں کے مطابق عطا کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ لیس ابن سعد ہر صبح اس وقت تک کسی سے کوئی بات نہ کرتے تھے جب تک 360 مسکینوں کو صدقہ نہ دے دیتے۔ عامش کہتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہو گئی، خیثمہ ابن عبد الرحمن ہر روز صبح و شام اسے دیکھنے کے لیے آتے اور پوچھتے آیا، اس نے گھاس کھائی ہے یا نہیں؟ نیز بچے بغیر دودھ کے کیسے صبر کر لیتے ہیں؟ چلتے وقت وہ میرے گدے کے نیچے کچھ رکھ دیتے اور یہ کہہ کر رخصت ہو جاتے کہ جو کچھ ملے وہ لے لینا۔ بکری چند روز بیمار رہی، اس عرصے میں میرے پاس 300 دینار جمع ہو گئے۔ میں یہ تمنا کرنے لگا، کاش یہ بکری بیمار ہی رہے۔ عبد المالک ابن مروان نے اسما ابن خارجہ سے کہا کہ مجھے تمہاری چند خصوصیات کا علم ہوا ہے، میں تمہاری زبان سے ان کی تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ اسما نے عرض کیا، امیر المومنین، اگر آپ کسی دوسرے کی زبان سے سنیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عبد المالک نے قسم دے کر اصرار کیا کہ تم خود ہی بتلاؤ۔ اسما نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے کبھی اپنے ہم نشین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلائے، اگر کبھی میں نے لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا اور انہوں نے اسے احسان احسان سمجھا تو اس سے بڑا احسان میں نے اپنی ذات پر سمجھا کہ انہوں نے دعوت قبول کی۔ اگر میں نے کسی سائل کو کچھ دیا تو وہ اسے زیادہ نہیں سمجھا خواہ وہ کتنا ہی زیادہ رہا ہو۔ سعید ابن خالد نہایت فراخ دست سخی تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ سائل کو کچھ نہ دے پاتے تو اسے ایک دستاویز لکھ کر دیتے کہ جب بھی مجھے کہیں سے روپیہ ملے گا میں تجھے دے دوں گا۔ ایک روز یہ سلیمان ابن عبد الملک کے پاس آئے، سلیمان نے آنے کی وجہ دریافت کی، کہنے لگے مجھ پر 3000 دینار کا قرض ہے۔ سلیمان نے انہیں 60000 دینار عطا کیے، 30000 قرض کی ادائیگی کے لیے اور 30000 عطا کے طور پر۔ سلیمان نے یہ شعر پڑھا، انی سمعت مع الصباح منادیا یا من یعین علی الفتح المعوان، میں نے صبح ایک منادی کرنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، اے وہ شخص جو انتہائی مددگار جو ان کی امداد کرے۔ قیس ابن سعد عبادہ بیمار ہوئے، ان کے بہت سے احباب و اقارب عیادت کے لیے نہیں آئے، انہوں نے نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے بتلایا کہ انہوں نے تم سے قرض لے رکھا ہے، ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہیں اور تمہارا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ قیس نے کہا، خدا اس مال کو ذلیل کرے، یہ بھائیوں کو آپس میں ملنے بھی نہیں دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ جس کے ذمے بھی قیس ابن سعد کا کچھ ہے وہ معاف ہے۔ یہ اعلان سن کر اتنی کثرت سے لوگ عیادت کے لیے آئے کہ ان کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی۔ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک مقروض کی تلاش میں کوفے کی مسجد اشعث میں نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد کسی نے میرے سامنے کپڑوں کا ایک جوڑا اور جوتے لا کر رکھے، میں نے اس سے کہا میں اس مسجد کا نمازی نہیں ہوں، اتفاق سے یہاں آ گیا ہوں۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، کل رات اشعث ابن قیس کندی مدینہ منورہ سے کوفے تشریف لائے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک جوڑا کپڑے اور جوتے دیے جائیں۔ شیخ ابو سعید ہرکوشی نیشاپوری کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن محمد الحافظ سے سنا، وہ مجاور مکہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ مصر میں ایک شخص تھا جو فقراء اور ضرورت مندوں کے لیے چندہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے ہاں بچہ ہوا ہے اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ وہ شخص اپنی عادت کے مطابق اٹھا اور سائل کو ساتھ لے کر مختلف لوگوں کے پاس پہنچا، مگر سب نے معذرت کر دی۔ آخر میں وہ ایک قبر پر آ کر بیٹھ گیا اور صاحب قبر سے کہنے لگا، تو زندگی میں بڑا سخی تھا، آج میں بہت سے لوگوں کے پاس اس شخص کی ضرورت لے کر پہنچا لیکن سب نے انکار کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دینار نکالا، اسے توڑا، نصف خود رکھا اور نصف سائل کو بطور قرض دیا۔ رات میں اسی مرحوم سخی کی زیارت ہوئی جس کی قبر پر شکوہ لے کر گیا تھا۔ اس نے کہا، تم آج مجھ سے مخاطب تھے، ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں، ورنہ میں اسی وقت تمہاری ضرورت پوری کر دیتا۔ تم میرے گھر جاؤ اور میرے بچوں سے کہو کہ فلاں چولہے کے نیچے سے زمین کھودیں، وہاں انہیں 500 دینار ملیں گے، تم وہ 500 دینار لے کر سائل کو دے دینا۔ یہ شخص اس کے گھر گیا اور خواب سنایا، گھر والوں نے زمین کھودی، واقعتاً وہاں 500 دینار موجود تھے۔ انہوں نے وہ تمام مال اسے لا کر دے دیا۔ اس نے کہا، بھائی یہ تمہارا مال ہے، تم رکھو، میرے خواب کا کیا اعتبار؟ اس نے کہا، ہمارے باپ نے مرنے کے بعد بھی سخاوت جاری رکھی، کیا ہم زندگی میں بھی اس سے محروم رہیں؟ یہ شخص یہ مال لے کر سائل کے پاس پہنچا، اسے واقعہ سنایا اور مال اس کے سامنے رکھ دیا۔ سائل نے ایک دینار لیا، اس کے دو ٹکڑے کیے، آدھا خود رکھا، آدھے سے قرض ادا کیا اور باقی کے متعلق کہا، یہ تمام دینار فقرا میں تقسیم کرا دو۔ ابو سعید کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان میں بڑا سخی کون تھا۔ روایت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں گرفتار ہوئے، وہ اس وقت مصر میں تھے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے غسل کے لیے فلاں شخص کو بلایا جائے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کو اطلاع دی گئی جس کے بارے میں وصیت فرمائی تھی۔ اس نے ان کی یادداشت کی کاپی منگوائی، اس میں لکھا ہوا تھا، مجھ پر 70000 درہم کا قرض ہے۔ اس شخص نے وہ تمام قرض اپنے ذمہ لیا اور کہنے لگا، میرے غسل دینے سے ان کی مراد یہی تھی کہ میں ان کے قرض کی آلودگی دور کر دوں۔ ابو سعید وائز ہرکوشی کہتے ہیں کہ مصر آنے کے بعد میں نے اس شخص کا گھر تلاش کیا، کچھ لوگوں نے میری رہنمائی کی، میں نے ان کے پوتوں پڑپوتوں سے ملاقات کی، ان کی پیشانیاں شرافت کا مظہر تھیں اور ان کے چہرے اس آیت کا مصداق تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا، اور ان کا باپ نیکوکار تھے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے حماد ابن ابی سلیمان کا یہ واقعہ معلوم ہوا ہے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے اور یہ محبت ہمیشہ رہے گی۔ ایک روز وہ اپنے گدھے پر سوار چلے جا رہے تھے، راستے میں ان کا گزر ایک درزی کے پاس سے ہوا، انہوں نے وہاں ٹھہر کر اپنا ٹوٹا ہوا تکمہ درست کرانے کا ارادہ کیا۔ درزی دوڑتا ہوا آیا اور قسم دے کر کہنے لگا، آپ سواری سے نہ اتریں، میں اسی طرح آپ کا تکمہ سی دوں گا۔ چنانچہ درزی نے کھڑے کھڑے ان کا تکمہ سیا، انہوں نے 10 دینار کی ایک تھیلی نکالی اور درزی کو معاوضے میں دے دی، ساتھ ہی معاوضے کی کمی پر معذرت بھی کی۔ اس موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو شعر بھی پڑھے، یا لہف قلبی علی ما لا اجود بہ علی المقلین من اہل المروات ان اعتذاری لمن جاء یسألنی ما لیس عندی لمن احد المصیبات۔ مال دیکھ کر دل تڑپتا ہے کہ شریف مفلسوں پر سخاوت کروں، لیکن سائل سے معذرت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ کسی کی مصیبت میں کام آ سکے۔ ربی ابن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کی رکاب پکڑی، آپ نے ربی سے فرمایا، اسے 4 دینار دے دو اور میری طرف سے معذرت بھی کر دو کہ اس کی قدر افزائی کے مطابق سلوک نہ کر سکا۔ ربی حمیدی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صفا سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان کے پاس 10,000 دینار تھے۔ مکہ سے باہر انہوں نے اپنے قیام کے لیے خیمہ نصب کیا اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تمام دینار اپنے سامنے ڈال کر بیٹھ گئے اور ہر آنے والے کو مٹھی بھر بھر کر دینے لگے۔ ظہر کی نماز کے لیے اٹھے تو زمین پر 1 دینار بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ابو ثور کہتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ کے لیے رخت سفر باندھا تو ان کے پاس مال بہت تھا، تاہم امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی سخاوت اور دریا دلی کے باعث مال جمع کرنے کے عادی نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اس مال کے عوض آپ کوئی جائیداد خرید لیں، آپ کے بھی کام آئے گی اور آپ کے بچوں کے بھی۔ سفر سے واپسی کے بعد میں نے مال کے بارے میں پوچھا، فرمایا وہاں مجھے کوئی ایسی جائیداد نہ مل سکی جسے میں خرید لیتا، مکہ کی اکثر جائیدادیں وقف ہیں، البتہ منا میں میں نے ایک دار المسافرین تعمیر کرا دیا ہے، اس میں ہمارے ساتھی حجاج قیام کیا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دو شعر پڑھے، اریا نفسی تتوقع الى امور یقصر دون مبلغ ہن مالی فنفسی لا تطا وانی ببخل ومالی لا يبلغن يبلغن فعالی۔ میرا دل بہت سے ایسے امور کی خواہش رکھتا ہے جن تک میرے مال کی رسائی نہیں، دل میرا بخل پر آمادہ نہیں اور میرا مال میرے افعال کا ساتھ نہیں دیتا۔ محمد ابن عباد الملبلی کہتے ہیں کہ میرے والد مامون کے پاس گئے، مامون نے ان کے ساتھ 1,00,000 درہم کا سلوک کیا، جب اس کے پاس سے چلے تو راستے میں وہ تمام مال خیرات کر دیا، لوگوں نے مامون کو اس کی اطلاع دی، مامون نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ میرے والد نے کہا، امیر المومنین، موجود سے منع کرنا معبود کے ساتھ بدگمانی کے مترادف ہے۔ یہ سن کر مامون نے 1,00,000 درہم اور دیے۔ ایک شخص نے سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کے سامنے دست سوال دراز کیا، آپ نے 1,00,000 درہم عطا کیے، وہ شخص رونے لگا، آپ نے پوچھا کیا تم اس مال کو کم سمجھ کر رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زمین تم جیسے کریم النفس اور عالی حوصلہ انسان کو بھی کھا لے گی۔ آپ نے مزید 1,00,000 درہم دیے۔ ابو تمام شاعر چند مدحیہ اشعار لے کر ابراہیم ابن شکلہ کے پاس پہنچا، وہ ان دنوں بیمار تھے، اس نے اشعار تو سنے لیکن خود کچھ مکافات نہ کر سکا، بلکہ اپنے دربان سے کہا کہ وہ اس کی شان کے مطابق کچھ دے کر رخصت کر دیے ہیں، مرض سے صحتیاب ہونے کے بعد اس کا صلہ دوں گا۔ ابو تمام دو ماہ تک اس کی صحت یابی کا منتظر رہا، اس طویل اور صبر آزما وقفہ انتظار سے متوحش ہو کر اس نے یہ دو شعر لکھ کر ابراہیم کے پاس بھیجے، ان حرام قبول مدحتنا وترک ما نرتجی من الصفد کم الدراہم والدنانیر فی البی حرام الا یدا بید، ہماری مدح قبول کرنا اور جس بخشش کے ہم امیدوار ہیں وہ نہ دینا حرام ہے، جس طرح درہم و دینار کی بے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے کے طریقے کے علاوہ جائز نہیں۔ ابراہیم ابن شکلہ نے یہ شعر پڑھے اور اپنے نوکر سے پوچھا، یہ شاعر کب سے مقیم ہے؟ نوکر نے کہا، دو ماہ سے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ اسے 30,000 درہم دیے جائیں، اس کے بعد قلم کاغذ منگوایا اور یہ دو شعر لکھے، اجلتنا فاتاک اجل برنا قلا ولو امحل تنا لم نقلل فخذ القيل وكن كأنك لم تقل ونقول نحن كأننا لم نفعل، تم نے ہم سے جلدی دینے کا تقاضا کیا، اس لیے جلدی میں جو کچھ بن پڑا حاضر ہے، اگر تم کچھ مہلت دیتے تو ہم اتنا کم ہرگز نہ دیتے، اب تو یہ تھوڑا مال قبول کر لو اور سمجھو گویا تم نے ہماری مداح میں کچھ نہیں کہا اور ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا ہم نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 50,000 درہم تھے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں پہنچے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں نے 50,000 درہم کا انتظام کر لیا ہے، آپ اٹھوا لیں۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو محمد، یہ مال تمہارا ہے، اس سخاوت پر تمہارے تعاون کے لیے شکریہ جو تمہارا شیوا ہے۔ سعدی بنت عوف کہتی ہیں کہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، وہ کچھ گراں بار نظر آ رہے تھے، میں نے وجہ دریافت کی، انہوں نے کہا، میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے عرض کیا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ اور یہ مال ان میں تقسیم کر دو۔ یہ سن کر طلحہ نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ قوم کو جمع کرے، لوگ آئے اور اپنی اپنی قسمت کے مطابق مال لے کر رخصت ہوئے۔ میں نے خادم سے پوچھا کتنا مال تھا، اس نے جواب دیا، 4,00,000 درہم۔ ایک عرابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی قرابت داری کے وسیلے سے کچھ مانگا، آپ نے فرمایا، اس حوالے سے آج تک کسی نے کچھ نہیں مانگا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میری ایک زمین کے 30,00,000 درہم لگائے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ زمین لے لو اور چاہو تو میں زمین ان کے ہاتھ فروخت کر دوں اور رقم تمہیں دے دوں۔ اس نے کہا، مجھے مال کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے زمین فروخت کر دی اور اس کی قیمت عرابی کو دے دی۔ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہ خوب روئے، لوگوں نے وجہ دریافت کی، فرمایا، 7 روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میری تذلیل نہ کی ہو۔ ایک شخص اپنے دوست کے پاس آیا، دروازے پر دستک دی، دوست نے آنے کی وجہ دریافت کی، آنے والے نے بتلایا کہ میں 4,00,000 درہم کا مقروض ہوں، اس نے 4,00,000 درہم تول کر اسے دے دیے اور گھر میں آ کر رونے لگا۔ بیوی نے کہا، اگر تمہیں یہ مال دینا اتنا ہی شاک گزرا ہے تو نہ دیتے۔ اس نے کہا، میں اس مال کی جدائی پر اشک بار نہیں ہوں، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر گیری نہیں کی، اگر میں اس کے حالات پر نظر رکھتا تو میں اسے اپنی ضرورت تو اسے اپنی ضرورت لے کر میرے دروازے پر نہ آنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے اور ان سب کو اپنی مغفرت سے نوازے۔ بیان ذم البخل، یعنی بخل کی مذمت کا بیان۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد ربانی ہے، وَمَنْ يُوكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پارہ نمبر 28 رکو نمبر 4 آیت نمبر 9۔ اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ پارہ نمبر 4 رکو نمبر 9 آیت نمبر 180. اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے. وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنا دیے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا. ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ. آخر تک پارہ نمبر 5 رکو نمبر 3 آیت نمبر 37. جو لوگ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے. آخر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد اور نسائی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. بخل سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کی اس جسارت نے ہلاک کیا کہ وہ خون ریزی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز قرار دیں. ایک حدیث میں فرمایا اياكم والشح فانه دعاء من كان قبلكم فسفكوا دماءهم ودعاءهم فامتحلوا محارمهم ودعاءهم فاقطعوا ارحامهم. یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. بخل سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس نے خون بہانے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے اور قطع رحم کرنے کی دعوت دی. ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة بخيلا ولا خب ولا خائن ولا سيء الملك. یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو بکر نے روایت کیا ہے. جنت میں نہ بخیل جائے گا، نہ مکار، نہ خائن اور نہ بدمزاج. ایک روایت میں ولا جبار اور نہ ظالم، اور ایک روایت میں ولا منان اور نہ احسان جتانے والا کے الفاظ ہیں. یہ بھی فرمایا ثلاث مہلکات شح متاء وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. تین چیزیں مہلک ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، وہ خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے، اور خود پسندی. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ان اللہ یبغض ثلاثا الشیخ الزانی والبخیل المنان والمعیل المختال. یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو ناپسند کرتا ہے، بوڑھے زانی کو، احسان جتلانے والے کو، بخیل کو، اور متکبر فقیر کو. ارشاد فرمایا مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبة من حديد من لدن سديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق فشيئا إلا على صبغة أو وفرة على جلدة حتى تخفي بنانة وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا على قلصة والزمت كل حلقة مكأن حتى أخذت بتراقيه فهو يوسعها ولا تتسى. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی لوہے کا کرتا پہنے ہوئے ہوں، سینے سے ہنسلی کی ہڈیوں تک. خرچ کرنے والا جب بھی کچھ خرچ کرتا ہے، وہ کرتا اس کے جسم پر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس کی کڑیاں پھیل جاتی ہیں. اور بخیل جب بھی خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، وہ کرتا اس کے جسم پر سکڑ جاتا ہے اور ہر کڑی اپنی جگہ ٹھہر جاتی ہے. جب ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں تو وہ کرتے کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھیل نہیں پاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ذلیل زندگی کی طرف لوٹا دیا جاؤں۔ ایک حدیث میں ہے، ایاکم والظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامہ و ایاکم والفحش فان اللہ لا یحب الفاحش ولا المتفحش و ایاکم والشح فانما اہلك من کان قبلکم الشح امرهم بالکذب فکذبوا و امرهم بالظلم فظلموا و امرهم بالقطیعۃ فاقطعوا۔ یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت اختیار کر جائے گا، اور فحش سے بچو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ فاحش پسند ہے اور نہ متفحش، اور بخل سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بخل ہی نے ہلاک کیا ہے، اور اس نے انہیں جھوٹ کا حکم دیا انہوں نے جھوٹ بولا، اس نے ظلم کے لیے کہا انہوں نے ظلم کیا، اس نے قطع رحمی کا حکم دیا انہوں نے قطع رحمی کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، شر ما فی الرجل شح حالے و جبن خالے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، آدمی میں بدترین چیز انتہائی بخل اور شدید بزدلی ہے۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شہید ہوا، عورتوں نے اس پر نوحہ کیا، ایک عورت رو کر کہنے لگی، آہ شہید، آپ نے اسے فرمایا، وما یدرک انہ شہید فلعلہ کئن یتکلم فیما لا یعنیہ او بخلا او یبخل فما لا ینقص۔ یہ ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، تجھے کیا معلوم کہ مرنے والا شہید ہے، ہو سکتا ہے وہ فضول گوئی میں مبتلا رہا ہو یا اس نے ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو دینے سے کم نہ ہوتی ہو۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ حنین سے واپسی پر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، راستے میں چند اعراب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور مانگنے لگے، انہوں نے اس سلسلے میں اتنا اصرار کیا کہ آپ کو مجبوراً ببول کے درخت کے پیچھے پناہ لینی پڑی اور آپ کے چادر خاردار شاخوں میں الجھ گئی۔ آپ نے کچھ دیر ٹھہر کر فرمایا، اعطونی ردائی فہو الذی نفسی بیدہ لو كان لي عدد هذه الأذى نعم لا قسمة بينهم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، میری چادر مجھے دے دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میرے پاس ان کانٹوں کی تعداد کے مطابق بھی نعمتیں ہوں تو میں تم لوگوں میں تقسیم کر دوں، پھر نہ تم مجھے بخیل سمجھو نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مال تقسیم فرمایا، میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی بنسبت جن کو آپ نے مال عطا فرمایا ہے دوسرے لوگ زیادہ مستحق تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، انہم یخیرون بین ان یسألونی بالفحش او یبخلونی ولست بباخل۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، انہیں اختیار ہے کہ وہ مجھے برا بھلا کہہ کر مجھ سے مانگ لیں یا مجھے بخیل کہیں حالانکہ میں بخیل نہیں ہوں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ایک اونٹ کی قیمت مانگی، آپ نے 2 دینار مرحمت فرمائے، باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ان کے سلوک کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان دو آدمیوں کا قول بھی نقل کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن فلان اعطيت ما بين 10 إلى 100 ولم يقل ذلك وان احدكم يسالني فينطلق في مساله متى بطها وهي نار فقال عمر فلم تعطيهم ما هو نار فقال يا بونا الى ان یسالونی ویا بی اللہ لی البخل، یہ احمد اور ابو یالا اور بزار کی حدیث ہے، اور بزار نحوہ کی حدیث ہے، لیکن فلاں شخص کو میں نے 10 اور 100 کے درمیان دینار دیے، لیکن اس نے نہ تعریف کی نہ شکریہ ادا کیا، تم میں سے بعض مانگنے آتے ہیں اور جب اپنی مانگ پوری کرا لیتے ہیں تو آگ لے کر لوٹتے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، آپ آگ دیتے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا، وہ مانگنے سے باز نہیں آتے اور اللہ میرے لیے بخل پسند نہیں فرماتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، الجود من جود جود اللہ تعالی فجود وعیجد اللہ لکم علی ان اللہ عز و جل خلق الجود فجعلها فی سورة شجر وجعل راس راسخ فی اصل شجرة توب وشد اخصانها باغصان صدرة المنتہا ودلا بعد أخصانها إلى الدنيا فمن تعلق بغصن منها أدخل الجنة ألا أن السخاء من الإيمان والإيمان في الجنة وخلق البخل من مقته وجعل راسا راسخا في أصل شجرة الزقوم ودلا بعد أخصانها إلى الدنيا فمن تعلق بغصن منها أدخله النار على ابن البخل من الكفر والكفر في النار۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا پرتو ہے، تم سخاوت کرو اللہ تم پر سخاوت فرمائے گا۔ اللہ نے سخاوت کو ایک درخت کی صورت میں پیدا کیا ہے، اس کی جڑ شجرہ طوبہ کی جڑ میں راسخ کی، اور اس کی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی شاخوں سے باندھا، اور اس کی بعض شاخیں دنیا میں لٹکا دیں۔ جو شخص ان میں سے ایک شاخ پکڑ لیتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، سخاوت ایمان کا جز ہے اور ایمان جنت میں جائے گا، اور اللہ نے بخل کو اپنے غصے سے پیدا کیا ہے، اور اس کی جڑ کو شجرہ زقوم کی جڑ میں پیدا کیا ہے، اور اس کی کچھ شاخیں دنیا میں بھی لٹکا دی ہیں۔ جو شخص اس کی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے دوزخ میں جاتا ہے۔ یاد رکھو، بخل کفر ہے اور کفر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک روایت میں ہے، السخا شجرة تنبت في الجن فلا يلج الجنة إلا سخا والبخل شجرة تنبت في النار فلا يلج النار على بخيل۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سخاوت ایک درخت ہے جو جنت میں اگتا ہے، اس لیے جنت میں صرف سخی ہی داخل ہوگا، اور بخل ایک درخت ہے جو دوزخ میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے دوزخ میں صرف بخیل ہی جائے گا۔ روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حبان کے وفد سے پوچھا، تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا سردار جد ابن قیس ہے۔ لیکن اس میں کنجوسی کا مرض ہے۔ آپ نے فرمایا، بخل سے بڑھ کر کون سا مرض ہو سکتا ہے؟ تمہارا سردار جد ابن قیس نہیں بلکہ عمر ابن جموح ہے۔ اور یہ طبرانی صغیر کی حدیث ہے جس کو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک وفد کے ارکان نے آپ کے سوال کے جواب میں کہا، ہمارا سردار جد ابن قیس ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کس بنا پر اسے اپنی سرداری کے لیے موضوع سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہے، لیکن وہ بخل کی تہمت سے بھی بری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت بڑا مرض ہے، بخل سے بڑھ کر اور کیا مرض ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا سردار بننے کا اہل نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا، تب ہم کسے اپنا سردار منتخب کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا سردار بشر ابن البرا ہے۔ یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبغض البخیل فی حیاتہ السخی عند موتہ۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو اپنی زندگی میں بخیل ہو اور موت کے وقت سخی ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، السخی الجہول احب الی اللہ من العابد البخیل، یہ ترمذی کی حدیث ہے، جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عبادت گزار سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتے ہیں، الشح والایمان لا یجتمعان فی قلب عبد، یہ نسائی کی حدیث ہے، بخل اور ایمان بندے کے دل میں یکجا نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی فرمایا، خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں، بخل اور بد اخلاقی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا ینبغی لمؤمن ان یکون بخیلا ولا جبانا، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بخیل یا بزدل ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول قائلکم الشحی اعذر من الظالم وہی ظلم اظلم عند اللہ من الشح حف اللہ تعالی بعزته وعزمته وجلاله لا يدخل الجنہ شحی والبخیل، میں تم سے کہنے والا کہتا ہے، تم میں سے کہنے والا کہتا ہے، بخیل ظالم کی بنسبت معذور ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک بخل سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی عزت، عظمت اور جلالت کی قسم کھائی ہے کہ نہ جنت میں حریص جائے گا اور نہ بخیل۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ کہیں نہیں ملی، البتہ ترمذی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس مضمون کی موجود ہے، اور وہ ابھی نقل ہوئی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو غلاف قعبہ سے لپٹ کر یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اس گھر کے تقدس کے طفیل میرا گناہ معاف کر دیجئے۔ آپ نے اسے دریافت کیا، مجھے بتلا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ اتنا سنگین ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا یہ زمین؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہاڑوں سے بھی بڑھ کر۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا سمندر؟ اس نے عرض کیا، میرا گناہ سمندروں سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ اس نے عرض کیا، میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ بلند تر اور اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا، تب پھر تو اپنا گناہ بیان کیوں نہیں کرتا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک دولت مند آدمی ہوں، لیکن جب کوئی سائل میرے پاس آخر دست سوال دراز کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا کوئی دہکتا ہوا شعلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے دور رہو، اپنی آگ سے مجھے مت جلانا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر تو رکن اور مقام کے درمیان 10,00,000 برس تک نماز پڑھے اور پھر اتنا روئے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں بہ پڑیں اور درخت سیراب ہوں اور پھر بخل کی حالت میں تیری موت ہو، تو اللہ تعالیٰ تجھے اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے گا۔ کیا تو نے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد نہیں سنا، وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ، پارہ نمبر 26 رکو نمبر 8 آیت نمبر 38، جو شخص بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل بے اصل اور باطل محض ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔